وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
وأوفوا الكيل اور وفا کرو پیمانہ, پورا بھرو پیمانہ, یعنی جب لین دین کرنے لگو تو کیا کرو, چیز کی تم قیمت لے رہے ہو اس کے بدلے میں جو دینا ٹھہرا ہے وہ پورا دو, کم نہیں کرو. اذا کلتم جب ناپو تم, وزنو اور تولو, بالقسطاس سات ترازو کے, المستقیم درست سیدھے انصاف والے. قسطاس چاہیے قسط سے, قسط کس کو کہتے ہیں, عدل کو, اور یہاں مراد ہے ترازو کیونکہ اس سے عدل کیا جاتا ہے. ذالک خیر یہ بہتر ہے, کیا صحیح حق پورا پورا دینا ناپ کے تول کے. وہ احسن تاویلا اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے, یعنی اینڈ ریزلٹ اس کا بہت اچھا ہے, کس کا, ناپ تول کو پورا دینے کا. اب دیکھیے کہ ناپ تول میں عموماً کمی کیوں کی جاتی ہے, کہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا تھوڑا تھوڑا میں کر کے زیادہ نفع کما لوں گا, یعنی اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, بظاہر کیا کر رہا ہے, ہر آنے والے گاہک کو اس کے حصے سے تھوڑا تھوڑا کم دے رہا ہے. اچھا اب وہ ایک دفعہ دھوکھا کھائے گا, دو دفعہ کھائے گا, تیسری دفعہ وہ یہاں نہیں آئے گا, وہ کہیں اور جائے گا, کس ڈر سے کہ فلاں جگہ چیز صحیح نہیں ملتی, ناپ تول پورا نہیں ہے, کم نکلتا ہے, لہٰذا مجھے آئندہ یہاں نہیں شاپنگ کے لیے جانا. اور وہ صرف خود نہیں جائے گا بلکہ اوروں کو بھی منع کرے گا, فلاں جگہ نہیں جانا. اب وہ انجام کیا ہوا, وہ جو وقتی فائدہ اس نے اٹھایا تھا دھوکہ بازی سے تھوڑا بہت حق مار کے, تو اب کیا ہے, سارا ہی گیا. یعنی کہ بری شہرت بھی تو بنتی ہے نا, کسی کو کوئی کب تک دھوکہ دے سکتا. وہ ایک کہانی آپ نے بچپن میں سنی ہوگی, وہ ایک گدھا تھا, اس کا مالک اس پہ نمک لاد دیتا تھا, تو وہ راستے میں پانی میں بیٹھ کے نمک کم کر کے آگے چلا جاتا تھا. تو ایک دن اس نے پھر روئی لاد دی اور وہ پانی میں بیٹھ کے اور بوجھل ہو گئی. یعنی آخر ایک دن تو انسان پکڑا ہی جاتا ہے, اور پھر اس سے دنیاوی اعتبار سے بھی جو شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے, یعنی کہیں نہ کہیں تو کھلی جاتی ہے بات, اور پھر آخرت کے اعتبار سے یعنی انجام جو ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو تاویل سے مراد نتائج ہیں, ریزلٹس ہیں, یعنی اس کام کے نتیجے تمہارے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. سورۃ الرحمن میں بھی آتا, وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, الْأَعْرَافِ 85 میں آتا ہے, وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور ایسا کرنے والوں کے لیے وعید آتی ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر سب کچھ دینا پڑے گا. وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف عہد پورا کرنا اور دوسری طرف ناپ پورا کرنا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ولا تقف, یہ بڑی اہم آیت, ساری بہت اہم ہے لیکن تو بہت ہی دل ہلانے والی. ولا تقف اور نہ تم پیچھے پڑو, تقف کا مطلب ہے قاف پے واو, قف قف کہتے ہیں گدی کو, قفا یہ جو پیچھے ہوتا ہے نا سر کے نیچے والے حصہ ہوتا ہے, گردن کے ساتھ گردن پچھلی طرف والی, قفوتہ کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کی گردن پہ مارا. تو اس سے پھر یہ معنی نکلا کسی کے پیچھے جانا, کسی کے پیچھے چلنا, کسی کی پیروی کرنا, کسی کو فالو کرنا. ٹھیک ہے, نہ تم فالو کرو, نہ پیروی کرو, نہ پیچھے لگو, بہت جامع لفظ ہے یہ. کس کے, ما لیس لک بہ علم, جس کا تمہیں علم نہیں, جس چیز کا تمہیں علم نہیں, جس چیز کا پتا نہیں, اس کے پیچھے تم کیسے لگ گئے, ایسا نہ کرو. کیوں, ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک کان اور آنکھ اور دل, کلو الائے کا سب, یہ الائے کا یہ سب یعنی سما بصر فؤاد, کانا ہے انہ ان سے یعنی ان میں سے ہر ایک سے, مسئولا پوچھا جانے والا کہ یہ استعمال کیوں نہیں کیے تھے, سم بصر اور فؤاد استعمال کیوں نہ کیے, آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چل پڑے. مثلا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں کہیں, اتنے میں آگے ایک آپ کو کوئی گاڑی نظر آتی بڑی اچھی, آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں اس کے پیچھے چلے جاتی, بڑی اچھی گاڑی لگ رہی, خوبصورت لگ رہی, چلو جہاں یہ جا رہا میں بھی جاتی ہوں, ایسا کرنے والا کیا کہلائے گا, بے وقوف, کس کی عقل نہیں, اسے اپنے گھر نہیں جانے, یہ کہاں جا رہا ہے. لیکن دین کے معاملات میں اور اہم چیزوں میں ہم بعض اوقات بلائنڈلی دوسروں کو فالو کر رہے ہوتے, بغیر دلیل, بغیر دیکھے, بغیر پڑھے, بغیر سوچے سمجھے, ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ بے سوچے سمجھے کسی کو فالو نہ کرو. اور جیسے یہ جو دور جاہلیت میں لوگ آبا و اجداد کی تقلید کی بات کرتے تھے, المائدہ 104 نکالے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, تعالوا, آؤ, إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, طرف اس کے جو اللہ نے نازل کیا, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور طرف رسول کے آؤ, قالوا, وہ کہتے ہیں, حسبنا, کافی ہے ہم کو, کیا, ما وجدنا علیہ آباءنا, جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے. اللہ رسول کی بات ماننے کی بجائے کس کی بات مانتے ہیں؟ آبا و اجداد کی. اب الو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, ہاں ان کے باپ دادا نہ جانتے ہوں کچھ اور نہ ہدایت پر ہوں, پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے. ابھی پیچھے آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی کتنی قدردانی کی بات ہے, لیکن دین کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں اندھا دھن ماں باپ کو بھی نہیں فالو کرنا. کیا سمجھ میں آئی؟ نہ پیچھے لگو, نہ پیروی کرو, نہ فالو کرو کسی ایسی چیز کو جس کو تم جانتے نہیں ہو, کیونکہ کان آنکھ دل سب سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں بنایا گیا تھا, تم کیا کر رہے تھے, آنکھیں کس لیے دی اللہ نے, دیکھنے کے, تو جو بن دیکھے چلنا شروع کر دے, کان کس لیے دی, سننے کے لیے, جو بغیر سنے سمجھے کسی کو فالو کرنے لگے. ایک تو اس کا ہی مطلب. دوسرا مطلب, نہ پیچھے پڑو, لا تخفو, نہ پیچھے پڑو کسی بھی چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں. کیسے؟ مثلا وہم اور گمان سے رائے قائم کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور گمان کیا ہوتا ہے؟ بس کسی کے بارے میں کچھ من گھڑت بات سوچنے لگ جانا. سورۃ النجم میں آتا ہے, وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, کہ گمان حق کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا, یعنی گمان سے انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا, اور خاص طور پر قانونی معاملات. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد پاک دامن عورتوں پہ الزام نہ لگاؤ, یعنی اگر ایک عورت نیک ہے, شریف ہے, تو تم بس سنی سنائی باتوں میں آ کر اس کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہو کہ وہ تو بہت خراب عورت ہے, تو اس کی بہت سخت پوچھ ہوگی قیامت کے دن. اسی لیے آپ دیکھیے کہ زنا کے معاملات میں چار گواہ رکھے گئے, اگر تین لوگ بھی اگر گواہی دیں اور انہیں چوتھا نہ ملے تو تین کو 80 کوڑے پڑیں گے, کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے انسان کی عزت محترم ہے. کسی کے بارے میں تم یہ کہہ دو کہ فلاں خدا نخواستہ زانی ہے یا بدکار ہے اور تم نے دیکھا نہیں اور تمہارے پاس گواہ پورے نہیں, تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بڑی سخت بات لگتی ہے کہ تین لوگ ہیں, کیا ہوا اگر ایک نہیں, تو ان کی کیوں پکڑو, وہ سچے ہیں اور سچ پر انہیں کوڑے پڑے. ہاں, سچ پر بھی پڑ سکتے ہیں, اس لیے کہ بعض اوقات ایک یا دو لوگوں کی کانسپریسی بھی ہو سکتی, ملی بھگت ہو سکتی, تین کی ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے چار کا عدد اس لیے رکھا کہ چار لوگ عام طور پر متفق مشکل سے ہوتے ہیں, کسی غلط چیز پر کہیں نہ کہیں سے لیک کر دیتے ہیں, تو اس طرح کسی کی شامت نہ آئے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر تین ہوں گے نا تو دو ایک طرف ہو جائے اور ایک ایک طرف رہ جائے تو وہ ایک کی بات نہیں بنے گی. تو اگر چار ہوں گے تو بھی, اگر دو ایک طرف ہے تو دو ایک طرف بھی ہو سکتے ہیں, پھر وہ پلڑا برابر ہو جائے گا نا. جھوٹا الزام لگا کے کسی کو نہیں پٹوایا جا سکتا. خیر, اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل تو آگے سورۃ النور میں ہوگی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. لیکن یہاں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی نہ دو جب تک کہ تم نے دیکھا نہ ہو, سنا نہ ہو, تم جانتے نہ ہو. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مت کہو جب تک تم نے دیکھا نہ ہو, میں نے سنا مت کہو جب تک تم نے سنا نہ ہو, میں نے جانا مت کہو جب تک کہ تم نے جانا نہ ہو. یہ چیزیں عادت سے نکالنی ہیں بالکل, یعنی سچے بن جاؤ, کیونکہ کان سے بھی سوال ہوگا, آنکھ سے بھی ہوگا, دل سے بھی ہوگا, ہر ایک سے الگ الگ ہوگا, تو تم ان کو غلط استعمال نہیں کرو. یہ نعمتیں ہیں اللہ کی, ان کو مس یوز نہیں کرو, ان سے صحیح کام لو, ان کو پکڑواؤ مت. آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے, خواہ وہ کسی انسان کے بارے میں رائے ہو آپ کی, یا کسی اور چیز کے بارے میں, یا کسی عمل کے بارے میں. عام طور پر ہم ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ رائے رکھتے ہیں, یا نہیں رکھتے ہیں نا. چلیے, جب تک آپ کے دل میں وہ رائے ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اچھی رکھیں, بری رکھیں, جو آپ کا دل چاہے, آپ کی پکڑ نہیں. لیکن اگر آپ نے منہ سے بات نکالی تو پکڑ ہو جائے گی. کیوں کیوں پکڑو گے؟ جب تک آپ کی اپنی رائے تھی, غلط تھی, صحیح تھی, وہ آپ کی تھی, لیکن جب آپ دوسرے کو بتانے لگے ہیں تو آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا ہے. اگر آپ نے مبالغہ رائی کر دی، اگر آپ نے دوسرے کے حق میں کمی کر دی تو پوچھو گے، مثلا بیٹھے بیٹھے کہہ دینا فلاں تو ہے جھوٹا، فلاں تو ہے ہی ایسا، فلاں تو ہے ویسا، کہنے کو کتنا آسان ہے، لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جھوٹا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ وہ غلط کار؟ جب تک دیکھا نہ ہو مت بات کرو. اب دیکھیے کہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات صرف ایک بات سن کے کوئی ایک بات لے لیتے، اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. ایک شخص کی زندگی میں 100 خوبیاں ہو سکتی ہیں، 100 اچھی باتیں کسی کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن وہ انسان بھی ہے، اس کے اندر کوئی ایک اگر خامی ہے، اور کوئی شخص خوبی تو ایک ذکر نہ کرے اور چن کے کوئی ایک خامی لا کے آپ کو بتائے، تو یہ کیا ہے؟ زیادتی نہیں؟ اور اس سے بڑی زیادتی ہے کہ آپ اس ایک بات کے اوپر دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیں اور باقی ساری اس کی خوبیاں بھول جائیں، اور اس کے بارے میں آپ اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر لیں اور اس سے نفرت شروع کر دیں اور اس کو برا بھلا کہیں. تو یہ جس دل میں آپ رکھنے لگے ہیں نا، یہ سب کچھ پوچھو گی، دل کا حساب ہونا ہے. کیا مقام دیا تھا لوگوں کو؟ 10 احسان کسی نے تم پر کیے اور ایک اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے تم اس کو برے لوگوں کی کیٹیگری میں شامل کر رہے ہو. سوچنے کی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم ایسی چیزوں میں خطا کھاتے ہیں. یہ بہت نازک معاملہ ہے، آسان نہیں. بعض اوقات ہم صرف ایک رخ دیکھ کے تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ آدھی بات ہے، آدھی بات، اور آدھی بات درست نہیں. جب تک دوسری طرف کا پتہ نہیں مت رائے قائم کرو، اور صرف رائے قائم کرنے کی حد تک تو چلو پھر بھی معافی، اس کو آگے نہیں پھیلاؤ. شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں دلیل کے بغیر، ظن و گمان کی بنیاد پر، لوگوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، دین کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں بدگمان رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنایا، اللہ نے مجھے لڑکی کیوں بنا دیا. بھئی تم جانتے ہو اللہ کی حکمتوں کو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں سارا، کیا حق ہے تمہیں تم یہ باتیں کرو؟ رسول کے بارے میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اتنی کتابیں، اتنا کچھ ہے. اگر ہم بغیر باعث ہونے کے تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو آپ کی زندگی کوئی ڈھکی چھپی نہیں. آپ کی تو پرائیویٹ سے پرائیویٹ باتیں بھی سب کھلی کتاب کی طرح، سب کچھ عام ہے. آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، طائف میں کیا ہوا، مختلف مواقع پر کیا کیا. اگر کوئی آپ کی پوری زندگی کو جانتا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو اس طریقے سے پیش کرے کہیں. یہ سب جو فساد ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں، تو عام طور پر یا تو کم علمی کی بنا پر یا پھر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، جنہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہی کچھ نہیں، جانتے ہی نہیں، نہ سوچا سمجھا، وہ اگر صرف سنی سنائی باتوں پر، صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ سمجھیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں یا ہمارے پروفٹ کے لیے نعوذ باللہ کو ایسا لفظ استعمال کرے، تو یہ سب اصل میں کیا ہے، بنیاد اس کی کیا ہے؟ ان معاملات میں صحیح طور پر کان آنکھ دل کا استعمال نہ کرنا. تو ہمارا دین ہمیں بھی کیا سکھاتا ہے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی چیز کے پیچھے نہ لگو، کسی چیز کو فالو نہ کرو، پرسو نہ کرو، جب تک تمہیں اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہو. اور علم کے کیا ذرائع ہیں؟ سمع و بصر، یا دیکھا ہو یا سنا ہو. اگر دیکھا ہی نہیں، یا سنا ہی نہیں، یا پڑھا ہی نہیں، تو پھر اس پر کوئی بھی اوپینین دینے سے پرہیز کرو، کیونکہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی. وہ دا ہنڈرڈز جو کتاب ہے، اس میں نمبر 1 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات صرف ضد کی بنیاد پر، صرف سنی سنائی کی بنیاد پر، کوئی بھی منصف انسان، کوئی بھی انصاف پسند، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک دفعہ بھی پڑھ لے، ہو سکتا نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا کبھی سوچ میں بھی لائے. لیکن اگر بغیر علم کے یہ سب کچھ کیا جائے گا، اور پھر میں سوچتی ہوں کہ دوسروں کو بعد میں اور خود کو پہلے بلیم کریں. اس وقت تو ہم سب بہت غصے میں ہیں، لیکن اس سے پہلے کو دیکھیں، ہمیں اپنے آپ پہ غصہ آنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کا صحیح علم کتنے لوگوں تک پہنچایا، ہم نے کتنی کوشش کی، کیا ہے ہمارے پاس. وہ جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے دو نشانیاں بنائی، رات کی نشانی اور دن کی، اور دن آتا ہے رات کے بعد، ہم کیا چاہتے؟ سستی شہرت چاہتے ہیں، کچھ کیا ہو یا نہ ہو جلدی سے ہم مشہور ہو جائیں کہ ہم نے فلاں فلاں کام کر لی. ایسے نہیں ہوتا. جب تک آپ ایک وقت نہ گزاریں علم حاصل کرنے میں، اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنے میں، تکلیف اٹھانے میں، آپ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے، کوئی سٹینڈرڈ کی کوالٹی کی چیز نہیں کر سکتے. دیکھیے کہ اس کے علاوہ ایک مسلسل روٹین بنا لینی چاہیے کہ گھروں میں تعلیم کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے. صرف ایک حدیث، ایک حدیث، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث کرتے کرتے کتنا کچھ پڑھا جا سکتا، ایک سٹوری صحابہ کرام کی ایک ایک کرتے ہوئے کتنا کچھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب تک جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ غلط فہمیوں کا شکار رہیں گے۔ نالج کی وجہ سے کانفیڈنس ہوتا ہے نا، نالج نہیں تو کانفیڈنس بھی نہیں۔ ہمارے نہ حال حلیے سے، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے عمل سے، کسی بھی چیز سے یہ تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے ناموں کو پروناؤنس ایسے کرنا کرانا شروع کر دیا کہ جو اسلامی نام نہیں لگتے۔ باقی رویوں میں دیکھیں تو نہ تو کہیں عمل سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننے کو کسی کو ملتا ہے، نہ بول کے یا بتا کے یا کسی بھی طرح ایکسچینج آف آئیڈیاز کے ذریعے، پتا کہاں سے چلے گا۔ یعنی وہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہے، اور شاید ان کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارے پروفٹ کون ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن جس کو یہ پتا ہی نہیں کہ وہ کون ہیں، تو ان کو کیا سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ اتنا ریئیکشن کس لیے؟ اولاد کو دین کی تعلیم نہ دینا اخلاقی اور روحانی قتل ہے وہ بھی۔ ولا تقفو، اور نہ تم پیچھے پڑو، نہ درپے ہو، نہ پیروی کرو، نہ فالو کرو، کس کو؟ ما لیس لک بہ علم، جو نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم، یعنی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہ کرو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو۔ تو معنی کیا ہوا؟ نمبر ایک یہ کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلو۔ اگر کسی کو لیڈر مانا ہے یا امام مانا ہے یا کسی کی پیروی کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے کہ اس کی وہ بات ماننا ہے جو درست ہے، دلیل پر مبنی ہے، اندھا دھند نہیں ماننا، اندھی تقلید نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اس سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنی ہے، کسی بھی ایک واقعے یا ایک پہلو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں قائم کرنا، یعنی جز سے کل نہیں نکالنا۔ پھر اسی طرح اگر کسی سے کسی ایک موقع پر غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو یعنی مکمل غلط قرار دیا جائے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا عورتوں کے ناشکرے پن کے بارے میں، کہ تم میں سے دنوں ایک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہے بیٹھے رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے، کبھی اگر ایک کمی ہو جائے، ایک کوتاہی ہو جائے، تو کیا کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو تمہارے اندر کوئی خیر دیکھی نہیں، تم میں کوئی خیر پائی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جز لے کے، ایک چھوٹی سی بات لے کر اس کو پوری زندگی پر محیط کر دینا۔ یعنی جب کسی کے بارے میں کوئی رائے دینی ہو یا کمنٹ کرنا ہو، تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں یعنی مکمل طور پر آگاہی ہو۔ اور علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی جاننا، یعنی جب تک تم کسی چیز کو پورے طور پر جانو نہیں۔ اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا ان سے صحیح کام لیا یا نہیں، یعنی محض وہم اور گمان سے نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی سمع کا لفظ جو ہے وہ کان کے لیے بھی آتا ہے، اور سمع ان مصدر بھی ہے یعنی سننا، لیکن چونکہ یہاں بصر کے اپوزٹ آ رہا ہے، تو اس لیے معنی کیا ہے؟ کان۔ تو کان اور آنکھ اور دل۔ اور یہاں ایک اور آپ دیکھیے کہ سمع کا لفظ جو ہے یہ پہلے آیا ہے، کیونکہ انسان کی سننے کی فیکلٹی جو ہے وہ سب سے پہلے کام کرنا شروع کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی انسان سے حساب ہوگا، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے الگ الگ اعضاء کا بھی حساب ہوگا، یعنی جو کچھ کان سے انسان نے کام لیا، اس کو الگ طور پر بھی دیکھا جائے گا، جو کچھ آنکھوں سے دیکھا، اس کے بارے میں الگ طور پر بھی پوچھو گی، اور اسی طرح دل کے بارے میں بھی۔
ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔
پھر فرمایا ولا تمشي في الارض مرحا، اور نہ تم چلو زمین میں اترا کر، یعنی اپنی چال پر بھی نظر رکھو۔ مرحا کا لفظ جو ہے اکڑنے کے لیے یا اترانے کے لیے آتا ہے، میم رے ہے، بہت زیادہ اور شدت کی خوشی جس میں انسان اترانے لگے، یعنی ایسی کیفیت جو خوشی کے بعد پیدا ہو، کسی کامیابی کے بعد انسان کے اندر ایک کیفیت جو آتی ہے، کیونکہ انسان کے دل کا جو حال ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر انسان کی حرکت، اور حرکت میں سب سے بڑی حرکت چلنا پھرنا، اس کی چال بھی اس سے متاثر ہوتی۔ تو گویا انسان کی چال انسان کی سوچ کے تابع ہوتی ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، کیوں؟ اس لیے کہ انک لن تخرق الارض، تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو پاؤں مار کے. تخرے کا لفظ جو ہوتا نا خیر قاف سے ہے. خرقن جو ہے یہ خلقن کی ضد ہے, اپوزٹ. خلق کہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا, اور خرق کہتے ہیں پھاڑنا, کسی چیز کو بلا سوچے سمجھے بگاڑنا. اور خرق ایسا پھاڑنا ہوتا ہے جو جدھر چاہے پھٹ جائے, یعنی کسی ترتیب سے نہیں. ایک تو تھا نا کسی چیز کو آپ پھاڑیں تو اس کو ایک طریقے سے ایک خاص ڈائریکشن میں, لیکن خرق ہوتا ہے کہ آپ اس طرح بے دردی سے پھاڑیں کہ وہ سیدھا بھی اور دائیں بائیں بھی اور ہر طرف سے پھٹ جائے. تو مراد ہے ٹکڑے کرنا, یعنی جب تمہیں چلتے ہوئے یہ محسوس ہو کہ تمہارے اندر کسی قسم کا تکبر آ رہا ہے یا اکڑ آ رہی ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جتنے بھی چاہو تم زمین پہ پاؤں مار لو, تم زمین کو کریک نہیں کر سکتے, توڑ نہیں سکتے, اس کا کچھ بھی ہلا نہیں سکتے. اور اگر دیکھا جائے تو ذرا تصور میں لائیں کہ جب ہم چلتے ہیں تو جتنا چاہیں اچھلیں کودیں ماریں اس کو پاؤں ٹھڈے لگائیں, زمین کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا. زمین جیسے ہوتی ہے ویسے ہی رہتی. تو پھر ایسا کرنے والے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس نے کیا کارنامہ دکھایا اپنی ساری قوت بھی لگا کے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, اور دوسری کیا ہو سکتی ہے کیفیت؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے پہاڑوں کو بلندی میں. جبال جبل کی جمع ہے, اور طول کہتے ہیں لمبائی کو, اونچائی کو, بلندی کو. یعنی تم اگر چلتے ہوئے ایڑیاں اٹھاؤ بھی, سر اٹھاؤ بھی, اکڑ کے چلو, تو بھی زیادہ سے زیادہ کتنا اونچا چل سکتے؟ پہاڑ کی چوٹی برابر نہیں جا سکتے. اور اگر آپ نے کبھی پہاڑ پر سفر کیا ہو اور نیچے چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہو تو وہ کتنے نظر آتے ہیں؟ بالکل چھوٹے چھوٹے, گاڑیاں بالکل ڈنکیز کی طرح چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آتی ہیں, کھلونے نظر آتے ہیں. یعنی پہاڑ کے مقابلے میں اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے کسی پہاڑ پہ جا کے, تو انسان بالکل ایک چھوٹا سا کھلونا نظر آتا ہے. تو اے انسان, تم کتنا بھی اکڑ لو, کتنا بھی اپنے آپ کو اپنے خیال میں بڑا سمجھ لو, لیکن ہرگز بڑے نہیں ہو سکتے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ان کی پہلی خوبی بتاتے ہیں, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. سورۃ الفرقان 63. سورۃ لقمان میں باقاعدہ طور پر ایسی چال سے منع کیا گیا جس میں مرح یعنی اکڑ اور مستی ہو یا کسی قسم کے تکبر کی جھلک ہو. فرمایا, ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خود پسند فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا, اللہ اس سے محبت نہیں رکھتا. سورۃ لقمان آیت 18. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسی چال دراصل تکبر کی علامت ہوتی ہے یا تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا. اور یہ کیفیت کب آتی انسان میں؟ جب دنیا میں اللہ اس کو کوئی نعمت دے دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس نعمت کو پا کر وہ اور زیادہ شکر گزار ہوتا, اس میں توازو آتی, تو نعمت پا کر اس کا الٹا اثر ہوا اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ باہم توازو اختیار کرو, کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پہ زیادتی کرے, یعنی کوئی کسی کے مقابلے میں اکڑے نہیں اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, کیونکہ بڑائی تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے, ابن مسعود کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. یعنی اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے, اللہ ہم تیرے بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور صحیح مسلم نے اس کو بیان کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے, یعنی بڑائی کس کے لیے ہے سراسر؟ اللہ کے لیے. عظمت میری ازار ہے, جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے کشاکش کرے گا, یعنی مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا, خود بڑا بننا چاہے گا, کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا پیدا کیا؟ بندہ. ہمیں بندگی اختیار کرنی, توازو اختیار کرنی. فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ میرا لباس لینا چاہے گا اور خود پہننا چاہے گا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا.
كل ذلك كان سيئه عند ربه ربک مکروہا،
پھر فرمایا کل ذالک، کل ہر ایک، ذالک یہ، کیا یہ، یعنی آیت 17 سے لے کر 38 تک، یعنی اس آیت تک جتنی بھی باتیں بتائی گئیں، کچھ ان میں سے ایسی تھی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ ایسی تھی کہ جن کو کرنے سے روکا گیا۔ کان سیئہ، ہے اس کا برا پہلو، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، مکروہا، ناپسندیدہ، قابل نفرت، مکروہ، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، مکروہ ہے، کراہت والا ہے، کافرے ہے سے ہے کرہن، یہ کراہت والی باتیں ہیں، رب کے نزدیک بھی اور اگر دیکھا جائے تو انسانی عقل بھی ان کو ناپسندیدہ مانتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہر چیز سے بغاوت کر کے بہت سے حرام کاموں کو خوبصورت بنا دی، جیسے زنا ہے یا بچوں کا قتل ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے بھی ان کے شریکوں نے یا شیطان نے ان کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو کیا بنا دیا تھا، بہت خوبصورت بنا دیا تھا، یعنی ان کے دل سے اس کی برائی یا نفرت بھی ختم کر دی تھی۔ تو کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا،
ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔
ذالک، یہ باتیں، مما، اس میں سے ہیں، جو اوحا الیک، وحی کی ہے تیری طرف، ربک، تیرے رب نے، من الحکمت، حکمت میں سے، یہ باتیں تیرے رب نے حکمت کی باتوں میں سے تیری طرف وحی کی۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے حکمت کی دعا مانگتے تھے اور اللہ نے ان کو حکمت کی باتوں میں سے بذریعہ وحی عطا کیا۔ حکمت کے بہت سے معنی، مثلا عدل، علم، تحمل، دانائی، نبوت کے لیے بھی آتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بھی آتا ہے، یعنی قرآن پاک کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور حدیث کے لیے بھی۔ اسی طرح انجیل کے لیے بھی حکمت کا لفظ آتا ہے۔ یہ کہاں آتا ہے؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا، وہاں پر۔ اور حکمت سے مراد علم نافع بھی ہے، فائدہ مند علم۔ یہ فائدہ مند علم کی جو باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہیں، بذریعہ وحی انسانوں تک پہنچائی گئی ہیں۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، اللہ ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، صرف ہماری جسمانی ضروریات پورا کرنے کا انتظام کر کے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں اس نے کتاب حکمت عطا کی، ایسا رسول بھیجا ہماری طرف جس نے ہمیں حکمت سکھائی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ۔ اور یہ ان باتوں کے بعد کیوں کہی گئی بات، تاکہ ہم ان باتوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اختیار کریں، کہ یہ کسی انسان کا کہنا نہیں، یا ان باتوں کو کسی انسان کا مشورہ سمجھ کر مت لو، بلکہ یہ کیا ہے، اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے تمہارے پاس۔ اور پھر خلاصہ اور اینڈ کیا کیا گیا، ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا الہ آخر، یعنی کسی بھی قسم کا، ورنہ کیا ہوگا، فتلقا، تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنما، جہنم میں، کیسے، ملومن، ملامت زدہ، مدحورا، رحمت سے دھتکارا ہوا۔ ملامت کون کرے گا، انسان خود بھی اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ دیکھیے، اس دنیا میں اگر ان باتوں میں سے کوئی بات ہمیں کوئی بتائے تو ہم اسے ملامت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا بچپن سے ہی یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ سب نون ہیں، ایسی نہیں کہ کوئی نئی بات ہے ہمارے لیے، سب کو پتا ہے زنا برا ہے، قتل برا ہے، بچوں کو قتل کرنا برا ہے، اسی طرح عہد پورا کرنا چاہیے، یہ سب انسان کی عقل میں بھی آتی ہیں، اس کی فطرت میں بھی ہیں، اور چونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمیں بچپن سے اس اچھائی برائی کا پتا ہے۔ لیکن جب بھی عمل کرنے کی بات آتی ہے یا کوئی یاد دہانی کرائے تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ہماری نظروں میں وہ شخص قابل ملامت ہو جاتا ہے جو ہمیں ٹوکے یا روکے۔ مثلا کوئی بھی حکم اس میں سے آپ دیکھیں، جیسے زنا ہی ہے، اب آپ دیکھیں کہ زنا ایک بڑی برائی ہے، لیکن اس سے پہلے کتنے سٹیپس ہیں نا، کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی کرتا ہے، اور پھر آخری مرحلے پر تو یا تو تصدیق ہو جاتی ہے، تکذیب ہو جاتی۔ اب اگر کسی کو منع کیا جائے کہ دیکھو فحش فلمیں نہ دیکھو، یا یہ کہ ایسی مجلسوں میں نہ جاؤ، ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ کہ جہاں ایسی برائی کے چانسز ہیں، تو آپ دیکھیے کسی کو روکے تو صحیح، آپ کسی کو منع تو کریں، کسی کو سمجھانے کی کوشش تو کریں کہ یہ برا ہے یا اللہ نے اس سے روکا ہے، تو کیا ہوگا، وہ خود کو نہیں آپ کو ملامت کرے گا، آپ ہیں کون اس کی آزادی میں انٹرفیئرنس کرنے والے۔ اسی طرح قتل اولاد، آپ دیکھیے کسی بھی عورت کو اس سے روکنا اور سمجھانا انتہائی مشکل کام ہے، شاید آپ کو اس سے واسطہ نہ پڑا۔ مجھ سے بعض اوقات خواتین مسئلے پوچھتی ہیں ایسے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور وہ ہے ریزن اور یہ ہے، تو کیا خیال ہے ہم ابارشن نہ کروا لیں، یا کوئی ایسی دوا کھا لیں گی، یا ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں گی اور قتل اولاد کی مرتکب ہو جائیں گی، اور اگر کوئی روکے وہ قابل ملامت۔ اسی طرح اور چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، رشتے داروں کو دینے کی بات ہے، تو اگر آپ دینا چاہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کو ملامت کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں دے رہے ہیں، آپ تو پاگل ہو گئے، وہ تو آپ کو کبھی کچھ نہیں دیتے، آپ ہی کیوں دیے چلے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات حتیٰ کہ ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو یا کسی بھی ایسے رشتے کو، کوئی بھی جو رشتوں میں سے رشتہ ہے، پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ تو دنیا میں جب انسان ان میں سے کوئی کام جو کرنا چاہیے نہیں کرتا، یا جو اسے نہیں کرنا چاہیے وہ کرنے لگتا ہے اور کوئی روکے، تو انسان فوراً اس کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے بڑھ کر انسان خود اپنے آپ کو ملامت کرے گا، کاش میں سمجھ جاتا، کاش جس نے مجھے سمجھایا تھا میں اس کی بات کا برا ماننے کی بجائے سمجھ جاتا، کیونکہ اس نے تو میرا ہی بھلا کیا تھا، میرے فائدے کے لیے مجھے سمجھایا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے بھی اس کو ملامت کریں گے، پھر جنت والے بھی ان کو دیکھ کر ملامت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالی۔ فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اور پھر رحمت سے دور۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پر شرک کی جو سزا ہے وہ بتائی جا رہی ہے، کہ شرک کرنے پر انسان بے حد تکلیف میں ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ پتہ یوں چلتا ہے کہ جب تک انسان کی زندگی میں توحید نہ ہو یہ سب کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ ابتدا میں بھی شرک سے بچنے کو کہا گیا اور آخر میں بھی شرک ہی سے بچنے کو کہا گیا۔ کیوں؟ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی یہ حکمت کی باتیں ہیں ان میں اصل بات اللہ ہی کی توحید کی ہے، اور باقی چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب تک انسان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، انسان اللہ کے مقام کو نہیں پہچانتا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانتا، تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا صحیح۔ تو اصل علم کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اور باقی سب چیزیں تو عمل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں جتنے بھی کام تھے ان کو آپ دو بڑی کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں، ایک علم اور دوسرے عمل۔ تو اس میں علم کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، فعلم انہ لا الہ الا۔ اصل علم کیا ہے؟ توحید، اللہ کی معرفت، اور باقی جتنے کام ہیں یہ کیا ہیں؟ کچھ کرنے کے کام، پریکٹیکل کام ہیں۔ تو عمل کا انحصار کس پر ہے؟ علم پر۔ اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، توحید۔ کہتے ہیں نا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، یہ پڑھا ہوا ہے، سنا کبھی؟ کیا ہے اس کا معنی؟ سنا ہوگا کسی سے۔ حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ اور اللہ کا خوف کب آتا ہے؟ جب اللہ کی پہچان ہو جاتی۔ اللہ کی پہچان کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان پھر یہ سارے کام کس کی خاطر کرے؟ صرف اللہ کی خاطر، اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ بندوں کا ڈر بندوں کو صحیح عمل نہیں کروا سکتا۔ دیکھیے، جب تک آپ بندوں کے ڈر سے کام کرتے ہیں نا، تو کب تک کرتے ہیں؟ جب تک بندے آپ کو دیکھتے ہیں، اور بندے اگر نہ دیکھیں تو آپ کام ہی نہیں کرتے۔ تو توحید جو ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کا ڈر، صرف یہی ایک مضبوط بنیاد ہے ان سارے کاموں کو کروا لینے کے لیے۔ کیونکہ اگر انسان اللہ کے سوا کسی بھی اور انسان یا کسی بھی اور غرض یا مقصد کے لیے ان میں سے کوئی کام کرتا ہے، تو اس کام کا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا، وہ کام جم ہی نہیں سکتا، وہ کام اچھا کہلا ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کی بنیاد جو ہے کسی بھی نیک کام کی اور حقیقی صحیح نیکی کی، وہ اللہ ہی کا خوف ہے یا اللہ ہی کی خاطر کسی کام کو کرنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، جس کو ایک دفعہ بھی یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ خیال آتے ہی انسان کانپ اٹھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس احساس سے بھی آری ہوتے ہیں کہ واقعی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس کا ڈر ہمیں کہیں تو روک دے، کسی برائی سے تو روک دے۔ توحید کی بات پھر آخر میں کی گئی، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، آخر کوئی دوسرا، فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، بے بس ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ کم از کم خذوا حذرکم، اپنی احتیاط، اپنا بچاؤ اور اپنا تھوڑا بندوبست انسان کر کے رکھے، تاکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالم، یہ ہماری موت بھی آئے تو اسی رستے میں، اور ہمارے آخری کام جو دنیا سے جاتے وقت ہوں وہ بھی سنت کیان مطابق۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔